بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جنت کے اندر ایک آدمی ٹیک لگائے گا سات تکیوں کے اوپر، ستر تکیوں کے اوپر، یعنی جنت کے اندر ایک جنتی ستر تکیوں کے اوپر ٹیک لگائے گا. دنیا میں جتنا زیادہ عیش پرست ہوتا ہے، اتنا زیادہ تکیے لگاتا ہے، تو ایک ایک جنتی ستر ستر تکیے لگائیں گے. قبل ان یتحول، پہلو بدلنے سے پہلے، کروٹ بدلنے سے پہلے، یعنی ایک پہلو سے دوسرے پہلو کو بدلے، اس سے پہلے تو وہ ستر تکیوں کو ٹیک لگائے گا جنتی. یہ عیش سے کنایا ہے. اتنے میں ایک عورت اس کے پاس آئے گی اور اس کے کندھے پر مارے گی. کندھے پر مارنے کا مطلب یہ ہے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے وہ ہاتھ لگائے گی، وہ جنت کی حور آ کر کے. تو یہ دیکھے گا کہ یہ کون مجھے ہاتھ مار رہا ہے، تو اس کے چہرے کو دیکھے گا کون، یہ جنتی. تو کیا عجیب دیکھے گا، اپنا چہرہ اس حور کے گال میں دیکھے گا، یعنی اس حور نے آ کر کے جو اس کو ہاتھ مارے نے اور اس کو جگایا بستر پر سے، اس کے گال کے اندر یہ جنتی اپنا چہرہ دیکھے گا. اسفا من المرأتی، اس حور کے گال آئینے سے بھی زیادہ صاف اور چمکتے ہوں گے، یعنی اس کے گال ہی آئینے سے زیادہ سفید اور چمکدار ہوں گے، اور اس میں اس جنتی کو اپنا چہرہ نظر آئے گا، اور وہ آ کر کے اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہاتھ مارے گی کہ میں آپ کی بیوی ہوں، پھر آپ کیوں اکیلے سوئے پڑے ہو. اور اس نے جو زیور پہنے ہوں گے، اس حور نے، اس کا ادنا درجے کا موتی چمکا دے گا مشرق اور مغرب کے درمیان کو، یعنی اس حور نے زیورات پہن رہے ہوں گے، اس زیورات کا ادنا درجے کا موتی اتنا قیمتی ہوگا کہ اس نے مشرق اور مغرب پورے افق کو چمکا دیا ہوگا. تو قیمتی موتی کا تو کیا حال ہوگا. فتسلم علیہ، وہ آنے والی حور اس جنتی مرد کو سلام کرے گی، ہائی ہیلو نہیں کرے گی، سلام کرے گی پہلے آ کر کے. اور یہ جنتی آدمی اس کے سلام کا جواب دے گا اور پوچھے گا، آنٹی تو کون ہے؟ منندی، یہاں کہاں آ گئی؟ تو کہے گی وہ، میں مزید میں سے ہوں. کیا مطلب؟ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید للذین احسن الحسنا وزیادہ. تو کہا اللہ تعالی نے ایک تو بندوں کو وعدہ فرمایا ہے اعمال کے بدلہ دینے کا، کہ اللہ ہر امتی کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے، اور دوسرا کیا دیں گے؟ اپنی طرف سے خصوصی انعام دیں گے، اس کا نام ہے مزید اور وزیادہ. تو یہ جو حور آئے گی جس کے گال جو ہے آئینے سے زیادہ چمکدار ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی اور زائد نعمت ہوگی. بعض مفسرین نے مزید کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ بادل میں سے یہ حوریں برسے گی، اور اس حور کے اوپر ستر الگ الگ رنگ کے کپڑے ہوں گے. تو یہ کیا کرے گا؟ فیقذفھا بصرہ، یہ جنتی اپنی نگاہیں اس کے اوپر ڈالے گا، دوڑائے گا. تو ستر رنگ برنگ جوڑے ہونے کے باوجود اس کی پنڈلی کا گودا پیچھے سے نظر آ رہا ہوگا، इतनी वो साफ सुथरी लतीफ होगी और उस हूर के सर पर ताज पहना हुआ होगा जिसका अदना मोती मशरिक और मगरिब के दरमियान तमाम चीजों को चमका देगा। जी حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گفتگو فرما رہے تھے اور وہاں ایک جنگل کا رہنے والا شخص بھی بیٹھے ہوئے جو دیہات اور گاؤں سے آئے ہیں۔ ان رجلن من اہل الجنتی، اب حضور نے گفتگو کے دوران ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا کہ جنت کے اندر ایک شخص کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنے رب سے کھیتی کرنے کی اجازت مانگنے جائے گا کہ اللہ کی اڈے کھیتنے کی مجھے اجازت دو، وہ اجازت مانگنے کے لیے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جواب میں کیا کہیں گے، جو تو چاہے کیا یہاں جنت میں موجود نہیں ہے، یعنی جو تیری چاہت ہو اناج غلہ کھیتی پھل فروٹ سبزی جنت میں موجود نہیں کہ تجھے کھیتی کی سوجی، کھیتی کون کرے، جس کی ضروریات ہو وہ کھیتی کرے، یہاں تو ہر ضرورت کا سامان موجود ہے، پھر کائی کو کھیتی کی اجازت لینے تو آیا۔ قال بلا، وہ کہے گا اللہ یہاں ہر چیز موجود ہے لیکن میں کھیتی کرنا چاہتا ہوں، دنیا میں مجھے کھیتی کا مشغلہ بہت اچھا لگتا تھا لہذا میں کھیتی کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو انسان کی دنیا کی چاہتیں اور محبوبات وہ جنت میں بھی برقرار رہے گی کہ دنیا میں کھیتی والا آخرت میں بھی کھیتی چاہے گا، گھوڑے والا آخرت میں گھوڑا چاہے گا، اونٹ والا آخرت میں اونٹ چاہے گا، ہر ایک کی چاہت برقرار رہے گی وہاں بھی۔ اسی لیے بہت سے اللہ والوں کے حالات میں ہیں کہ وہ کہیں گے کہ ہم تو وہاں بھی قرات پڑھیں گے بیٹھ کر کے۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گھڑی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم کے مرشد ثانی دوسرے پیر مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی، وہ اپنے شیخ الشیخ حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نقل کرتے ہیں، ان کے بیانات میں ہیں کہ میں جب جنت میں جاؤں گا اور 72 حور میرے پاس آئے گی تو میں ان کو کہوں گا کہ تم سب میرے ارد گرد دائرہ بنا کے بیٹھ جاؤ، میں درمیان میں بیٹھ جاتا ہوں اور میں قرآن پڑھتا ہوں، تم میرا قرآن سنو۔ اور پھر میں ان حوران جنت سے خطاب کر کے کہوں گا واللہ مجھے قرآن کی تلاوت کرنے میں اور تم کو سنانے میں وہ لطف آتا ہے جو تمہارے ساتھ سونے میں بھی لطف نہیں آتا ہے۔ تو ایسے بھی اللہ والے گزرے ہیں۔ تو میں وہاں سبق میں جلالین میں طلبہ کو کہا کرتا ہوں کہ آپ آنا، میں وہاں جلالین پڑھاؤں گا تم کو۔ تو فبزر، تو پھر وہ آدمی کو اللہ کی طرف سے اجازت ملنے کے بعد وہ بیج زمین میں ڈالے گا، اجازت مل گئی کہ با جا تجھے کھیتی کرنی ہے تو کر یہاں جنت میں بھی، تو بیج ڈالے گا۔ فبادرت طرف نباتہ، تو پلک جھپکنے کے اندر بیج اگ جائے گا، سبزہ اگ جائے گا، یعنی پلک جھپکے اتنی دیر کے اندر تو سبزہ اگ جائے گا۔ واستواؤہ، اور وہ مضبوط اور بڑا بھی ہو جائے گا، اور پھر وہ کھیتی کو کاٹ بھی لے گا، استحصادہ، खेती काट के खलियान में गाह के अनाज भी गाले में भर के घर ले आएगा, वो सारी कार्रवाई जो है आनंद फानंद हो जाएगी वहां जन्नत के अंदर। फकान अमसालल जिबाली, ये पहाड़ों के बराबर खेती होगी, यानी अंबार लग जाएंगे, अंबार लग जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए इब्ने आदम तुले, बहुत खेती करने का धन है, ले आ गया अनाज। ये दू नक के जुमले को तौबीख पर महमूल किया है, यानी बारी ताला उसकी तौबीख करेंगे, ले बहुत खेती चाहिए थी ने, ले आ गई सब खेती तेरे पास। इसलिए कि तेरा शिकम कोई चीज शेयर नहीं करेगी, तुझे कोई चीज शिकम शेयर नहीं करेगी। क्या मतलब? इंसान की तबीयत में है अदम कनाअत। जन्नत में हर चीज होने के बावजूद खेती करने का मुतालबा करे, इसका मतलब यही निकला ना कि लाल कनात अभी नहीं है उसकी तबीयत के अंदर, अभी उसको और मजीद चाहिए और मजीद चाहिए। इसीलिए जो है ये अदम कनात वाली आदत जन्नत में जाके भी बरकरार रहेगी। तो हर नेमत होने के बावजूद खेती की दरखास्त करना, ये दलील थी इस बात की कि ये इंसान के अंदर कनात नहीं है। इसीलिए अल्लाह फरमाएंगे कि तुझे कोई चीज शिकम शेर नहीं कर सकती। मालूम हुआ कि दुनिया की बुरी आदतें जन्नत में भी बरकरार रहेगी, उसमें से चंद। तो एराबी ने कहा, अब वो एराबी हुजूर की जुबान से पूरा किस्सा सुन रहा है, तो वो एराबी साहब ही क्या कहने लगे, लगता ऐसा है कि ये जो खेती की इजाजत लेने जाएगा ना, वो कोई कुरेशी या अंसारी होगा, वो खानदान कुरेश का या अंसार में से होगा। इसीलिए कि कुरेशी लोग या अंसारी लोग वही खेती वाले हैं। कुरेशी लोग असलन काश्तकार नहीं है, मदीना जाने के बाद अंसारियों के साथ रहकर इनमें काश्तकारी आई, वरना मक्का तो विवाद इन गैरी थी सारा। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़ी मोहताज दुआ मांगी थी कि वजअल फजअल अफिदतन अफिदतन नासी तहवी इलैहिम वरज़ुकहुम मिनस समरात। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि अल्लाह मक्का को हरा भरा खेत वाला बना देना, इनको फलों की रोजी मिल जावे, कहीं से भी आ जावे। तो मक्का में फीस आती, खेती नहीं होती है, ये तो ये लोग हिजरत करके मदीना गए तो खेती आई। इसलिए वो देहाती ने बड़ा जोरदार कहा कि लगता ऐसा है कि ये जन्नती जो खेती की इजाजत लेने जाएगा, कोई कुरेशी होगा या कोई अंसारी होगा। इसलिए कि वही काश्तकार खेती वाले हैं। और रहे हम लोग, यानी गांवने वाले, तो हम लोग खेती वाले है ही नहीं कि हम खेती का मुतालबा करें। बस उस आराबी की वो बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसने लगे। मालूम हुआ कि इंसान के मुतालबात से इंसान का बहुत कुछ पता लग जाता है कि ये मुतालबा इस चीज का कर रहा है, तो समझने का कि ये फुला फुला खानदान का है या फुला इलाके का है या एक फुला जो है चाहत का है। तो इंसान के मुतालबात से इंसान का तारुफ होता है कि वो किस चीज का मुतालबा कर रहा है। चलो हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु अन्हुम से मनकूल है कि एक आदमी ने सवाल किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्या जन्नती लोग सोएंगे, नींद है जन्नत में? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नींद तो मौत की बहन है, नींद मौत की बहन, और जन्नत में मौत नहीं इसीलिए उसकी बहन नींद भी नहीं। एक बात। दूसरी बात यह है कि जितनी देर आदमी सोता है तो सुस्ती आती है, बदन में ढीलापन आता है, काहिली आ जाती है, और जन्नत सुस्ती काहिली का मकाम नहीं है। तीसरी बात, जितनी देर आदमी नींद निकालता है वो नेमतों से महरूम रहता है कि भाई तू खाने में नहीं दिखा, बात जाने दो, नहीं आज मुझे आंख लग गई थी तो मैं तो 12 बजे सोया तो असर के वक्त उठा, दोपहर की बिरयानी भी मेरी तो गई। तो जितनी देर आदमी सोता है इतनी देर नेमतों से महरूम रहता है। अब दूसरे दिन पूछा ये हदीस हो गई थी तो जागता है, पता नहीं हुई थी नहीं, क्योंकि सबक में सो गया था वो, इसलिए वो नेमत इल्मी से महरूम रहा, क्या बात बताई गई उससे महरूम रहा। तो जितनी देर आदमी सोता है इतनी देर नेमतों से महरूम रहता है, और जन्नत महरूमी का मकाम नहीं है, इसीलिए जन्नत में सोना नहीं। हाँ, आदम अलैहि सलातु वस्सलाम जब अव्वलन जन्नत में थे तब आप सोए थे, लेकिन उसके बाद जो है अब जो भी जन्नती लोग जन्नत में जाएंगे तो फिर उनको नींद नहीं मिलेगी, थकान ही नहीं होगी। नींद का तकाजा थकान पर होता है और जन्नत में थकान ही नहीं है, इसलिए नींद भी नहीं है। चलो, ये बाब अल्लाह ताला की रूयत के बयान के अंदर है। ये मसला आपने शरह अकाइद में बहुत तफसील से पढ़ लिया होगा, बड़ी शरह अकाइद। अब यहां चंद बातें बतौर खुलासे के समझ लो। पहली बात, मा कबल के बाब से उसका रब्त इस तरीके से है कि अल्लाह ताला की रूयत और दीदार का नसीब होना ये भी अहले जन्नत के लिए अल्लाह की एक नेमत है, इसीलिए अहले जन्नत के साथ रूयतुल्लाह का बाब आ गया। अल्लाह की रूयत और अल्लाह का दीदार अहले जन्नत के लिए अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत, इसलिए दोनों बाब साथ में आए। पहली बात हो गई। दूसरी बात समझो, अल्लाह ताला का दीदार और रूयत होना ये बरहक है, अहले सुन्नत व जमात के अकीदों में से हैं, और अकलन भी मुमकिन है, इसलिए कि अकलन मुमकिन न होता तो मूसा अलैहि सलाम दुआ दरख्वास्त क्यों करते। तो अकलन भी ये चीज मुमकिन है अल्लाह ताला की रूयत और दीदार का होना। लेकिन तीसरी अहम तरीन बात यह है कि रूयत के लिए अल्लाह ताला का किसी खास जगह पर होना, किसी खास सिमत या जिहत में होना ये कोई जरूरी नहीं है। वैसे पूछे ना कि भाई तुमने चांद देखा था तो किधर देखा था, तो हम कहेंगे कि पश्चिम दिशा में देखा था और फुला इतनी ऊंचाई पर देखा था। तो जिस चीज को देखना हो उसके लिए वो खास जगह खास सिमत जरूरी है, लेकिन अल्लाह ताला की रूयत के लिए दीदार के लिए खास जगह खास सिमत खास जिहत होना जरूरी नहीं है। चौथी बात, देखने वाला और बारी ताला का आमने सामने होना भी जरूरी नहीं है। दुनिया में किसी चीज को देखने के लिए आमने सामने होना जरूरी, जबकि अल्लाह ताला की रूयत और दीदार के लिए आमने सामने होना भी जरूरी नहीं। पांचवी बात, अल्लाह ताला जिस्मानियत मकान जिहत से मावरा है, जिस्मानियत मकान जिहत से अल्लाह ताला मावरा है, यानी अल्लाह ताला इन तमाम चीजों से पाक है। छठी बात समझो, रूयत और देखने के लिए बसर की जरूरत है, लेकिन अल्लाह ताला इस बात के ऊपर कादिर है कि आंख के बगैर भी अल्लाह ताला कोई चीज दिखला देवे, बगैर आंख के भी अल्लाह ताला कोई चीज दिखला देवे ये मुमकिन है, अल्लाह ताला कर सकते हैं। इसलिए के अल्लाह सुबहानहु व ताला बसीरत को बसारत और बसारत को बसीरत बनाने पर पूरी कुदरत रखते हैं। दिल की आंख को बसीरत कहते हैं, जिसको हम समझ से ताबीर करते हैं, और सर में जो आंख है उसको बसारत से ताबीर करते हैं। तो बसीरत को बसारत की जगह, बसारत को बसीरत की जगह तब्दील करने पर अल्लाह ताला पूरे तौर पर कादिर है। अब इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है, हम बसीरत की निगाहों से देखते और जानते हैं अल्लाह मौजूद है। बसीरत की निगाहों से यानी कि अल आइनुल कल्बी, दिल की आंखें, उसके जरिए से हम देखते हैं और मानते हैं कि अल्लाह सुबहानहु व ताला मौजूद है। आखिरत में उल्टा हो जाएगा कि बसारत यानी सर वाली आंख, इसके जरिए से अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। सातवीं बात समझो, आखिरत में ईमान वालों को अल्लाह की जियारत नसीब होगी। कुरान हदीस इजमाए सहाबा से साबित ये अकीदा है, आखिरत में अहले ईमान को अल्लाह ताला की जियारत नसीब होगी। अब दुनिया के बारे में समझो, दुनिया में अल्लाह ताला की रूयत अकलन मुमकिन है, लेकिन किसी को बारी ताला की रूयत दुनिया में नसीब नहीं हुई। अकलन बारी ताला की रूयत दुनिया में मुमकिन है, लेकिन वाकई की दुनिया के अंदर वास्तविक जगत में अल्लाह सुबहानहु व ताला का दीदार किसी इंसान को दुनिया में नसीब नहीं हुआ। इसलिए कि इसको अकलन महाल समझते तो हजरत मूसा अलैहि सलाम दरख्वास्त ही नहीं करते, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक قال لن تراني। जवाब मिला कि मूसा दुनिया में रहते हुए इस बसारत से तुम दीदार नहीं कर सकते हो। हाँ, एक दुनियावी फर्द को बारी ताला का दुनिया की जिंदगी में दीदार नसीब हुआ, लेकिन वो आलम बाला में नसीब हुआ, और वो है हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आप मेराज में तशरीफ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारी ताला का दीदार नसीब हुआ आलम बाला में, आलम आखिरत के अंदर, वहां जाने के बाद। इसलिए फुकहा फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी यूं कहे दुनिया में कि मैंने अल्लाह ताला को मेरी नरी आंख से देखा और अल्लाह ने मेरे साथ कलाम किया, तो नऊजु बिल्ला वो काफिर हो जाएगा। मैंने अल्लाह को अपनी नरी आंख से देखा और कलाम किया तो नऊजु बिल्ला वो काफिर। नौ नंबर की बात समझो, या हदीस के अंदर जो बशारत की बातें आ रही है, ये ईमान वालों को जन्नत में बारी ताला के दीदार की बातें आ रही है बतौर नेमत। अल्लाह ताला जन्नत में ईमान वालों को अपना दीदार, अपनी जियारत करवाएंगे। रहा मैदान महशर में, तो मैदान महशर में गैर ईमान वालों को भी अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। फिर पर्दा डाल दिया जाएगा ताकि हसरत के अजाब में वो घुल जावे। अल्लाह ताला का दीदार होगा, फिर पर्दा डाल दिया जाएगा ताकि हसरत और अफसोस कि हम लोगों को अल्लाह के दीदार से महरूम कर दिया गया, उसमें वो जो है मुब्तला हो जावे। इसलिए मलाइका को भी अल्लाह का दीदार होगा, औरतों को भी दीदार होगा। रहा ख्वाब में, तो दुनिया में रहते हुए ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार हो सकता है। حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو 100 مرتبہ دیدار نصیب ہوا خواب کے اندر، امام احمد رحمت اللہ علیہ کو بھی باری تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا. تو آپ نے پوچھا کہ اللہ آپ کا قرب کیسے حاصل ہوئے، تو کہا قرآن کی تلاوت کرو زیادہ سے زیادہ، میرے کلام کو پڑھو. تو دنیا میں رہتے ہوئے خواب میں باری تعالیٰ کا دیدار کرنا یہ ممکن ہے، اور اللہ کے بہت سارے نیک بندوں کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے. جی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تمہارے رب کو عیاناً دیکھو گے، یعنی بالکل ظاہر ظاہری آنکھوں سے رب کی زیارت کرو گے. اور ایک روایت میں آیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو حضور نے چاند کی طرف دیکھا بدرکی رات میں حضور نے چاند کی طرف دیکھا. پھر حضور نے فرمایا یقیناً تم لوگ تمہارے رب کو دیکھو گے جیسا کہ تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اور اس چاند کو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس چاند کو دیکھنے کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہے. اس طریقے سے تم تمہارے رب کو آخرت میں دیکھو گے، تمہارے رب کو دیکھنے میں کوئی مزاحمت نہیں ہوگی جس طریقے سے اس چاند کو دیکھنے میں کوئی مزاحمت نہیں ہو رہی ہے. اور یوں بھی کہتے ہیں کہ چاند دیکھ رہے اور دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، اس طرح تمہاری تعالیٰ کو آخرت میں دیکھو گے. یہ ہے مطلب اس کا. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں لینے کا کہ بھائی چاند کی ایک سمت مقرر ہے، چاند کی ایک جگہ متعین ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی سمت اور کوئی جگہ نہیں، یہ مطلب نہیں لینے کا. اسی لیے اگر تم سے یہ ہو سکے کہ تمہارے اوپر مصروفیات غالب نہ آ جائے، سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز یعنی فجر کے بارے میں اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے والی نماز یعنی عصر کے بارے میں، تو تم یہ کام کرو، یعنی کہ تم کو سستی غالب نہ آ جاوے، کاموں کی مصروفیات غالب نہ آ جاوے کہ سستی میں کاموں کی مشغولیات میں فجر اور عصر چھوڑ دو، ایسا مت کرو، بلکہ ہر حال کے اندر فجر اور عصر کی نماز پڑھو. اب سوال یہ ہے کہ یہاں فجر اور عصر کی تخصیص کیوں؟ اس لیے کہ پہلی نماز فجر ہے وہ گودڑے کی، اور دوسری نماز عصر ہے وہ مشغولیات کی، اور ان دونوں کی وجہ سے لوگ ان دونوں نمازوں کو چھوڑتے ہیں، اس لیے دونوں نماز کا خصوصیت کے ساتھ حکم دیا گیا، ورنہ پانچوں نماز کا حکم یہی ہے. دوسری بات، نمازوں کی پابندی کرنے سے اللہ تعالی کے دیدار کا ملکہ حاصل ہو جاتا ہے. اللہ تعالی کی ذات کی رویت اور دیدار کا ملکہ حاصل ہوتا ہے نماز کے ذریعے سے. بھائی نماز سے کیسے دیدار کا ملکہ حاصل ہوگا؟ حالانکہ نماز کے اندر تو جو ہے دیدار اور نظروں کو ادھر ادھر گھومنے سے ایک جگہ مرکوز کیا جاتا ہے، پھر اس سے کیسے ملکہ حاصل ہوگا؟ تو کہا حدیث جبرائیل کی طرف اشارہ ہے، انت عبد اللہ کا انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ نماز اس طرح پڑھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہے ہیں، تو گویا کہ نماز کے ذریعے سے انسان کو اللہ کی رؤیت کی ایک صلاحیت اور ملکہ اس کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے. پھر فرمایا وقبل غروبها, غروب سے پہلے, اور قرآن میں اس کے استدلال کے لیے آیت تلاوت فرمائی وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها, صبح و شام اللہ تعالی کا ذکر کرو یعنی نماز پڑھو جی. حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالی فرمائیں گے تم کوئی چیز چاہتے ہو میں زیادہ کر دوں تم کو, یعنی ساری نعمتیں موجود ہیں, ابھی کچھ اور چاہتے تو بولو, وہ زائد نعمت بھی تم کو دے دی جاوے. تو جنتی لوگ کہیں گے, یعنی حیرانی سے کہیں گے, تعجب سے کہیں گے, اے اللہ یہاں ساری نعمتیں تو موجود ہیں, اب کیا چاہیے ہم کو؟ تو جنتی لوگ کہیں گے اے ہمارے رب, کیا ہمارے چہروں کو آپ نے سفید نہیں بنایا؟ استفہام برائے تقریر, یعنی سوال کر کے مضمون کو ثابت کرنا ہے کہ اللہ نے ہمارے چہروں کو سفید بنا دیا. کیا آپ نے ہم کو جنت میں داخل نہیں کیا اور جہنم سے چھٹکارا نہیں دیا؟ یعنی آپ نے ہم کو جنت میں داخل کیا اور جہنم سے نجات دی. پھر فرمایا کہ حجاب اٹھا لیے جائیں گے, یعنی مزید نعمت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اور بندوں کے درمیان جو پردے حائل ہیں نا, وہ پردے اٹھا لیے جائیں گے اور لوگ اللہ کے چہرے انور کی طرف دیکھیں گے. اور جو چیز بھی ان کو دی گئی اس میں ان جنتیوں کو سب سے پیاری چیز رب کی طرف نظر کرنا ہے. سب نعمتوں میں سب سے پیاری چیز اگر جنتیوں کو کوئی ملے گی تو وہ ہے اپنے رب کی زیارت, رب کا دیدار. پھر یہ آیت تلاوت فرمائی للذین احسن الحسنا وزیادہ, حسنا کے معنی جنت اور زیادہ کے معنی اللہ تعالیٰ کی رؤیت, کہ جن لوگوں نے نیک کام کیا ان کو جنت ملے گی اور باری تعالیٰ کی رؤیت ملے گی. دنیا کے اندر تمام ذاتی روحانی مراتب باری تعالیٰ پر ختم ہوتے ہیں, بالکل اسی طرح آخرت میں تمام نعمتوں کی انتہا ذات اقدس کا دیدار ہے. یہاں کوئی بھی کام ہو بھائی کیوں کر رہے ہو, یہ وہ یہ اخیر میں آتی اللہ کی رضا, اللہ کی ذات کے لیے کرنا. تو دنیا میں بھی ہر عمل کا منتہا اللہ کی ذات, اور آخرت میں بھی ہر نعمت کا منتہا اللہ تعالی کی زیارت اور دیدار. چلو صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں میں سب سے کم درجے کا منزلت اور قدر کے اعتبار سے جو ہوگا, یعنی سب سے کم درجے کے اعمال والا جنتی, وہ دیکھے گا اپنی جنتوں کو, اپنے باغات اور اللہ کی جو نعمتیں ملے گی اس کو دیکھے گا, اور اپنی بیویوں کو, حوروں کو, اور جنت کی نعمتوں کو, اور جنت کے خادموں کو, اور جنت کی چار پائیوں کو 1000 سال کی مسافت سے, 1000 سال کی مسافت کی دوری سے. بھائی میری باڑی کتنی لمبی, کہ میں باڑی کے دروازے پر جاتا ہوں, دیکھ رہا ہوں وہ درخت, پھر وہ ندی, پھر وہ جو کھڈا نظر آ رہا ہے, وہاں تک سب اپنا ہے. تو یہ 1000 سال کی دوری کے اوپر سے دیکھے گا کہ جتنے باغات ہیں, جتنے خدام ہیں, جتنی حوریں ہیں, جتنی چار پائیاں ہیں, وہ سب اپنی. گویا کہ وہ ملک لا یبلا, 1000 سال کی مسافت والا ملک, حکومت جنتیوں کو جنت کے اندر دی جائے گی. اور اللہ کے یہاں زیادہ عزت والا وہ ہوگا جو اللہ کے چہرے کی زیارت کرے گا صبح اور شام. بڑا عزت والے, اونچے مرتبے والا, جن کو روزانہ 2 مرتبہ باری تعالیٰ کا دیدار ہوگا. بعض حضرات نے صبح و شام سے ہر وقت مراد لیا ہے کہ ہر وقت جب دل میں آوے اللہ پاک کا دیدار کرے, وہ سب سے اونچے درجے کے اعمال والے جنتی لوگ. ثم قرأ, پھر یہ آیت بطور استشہاد کے تلاوت فرمائی. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, بہت سارے چہرے اس قیامت کے دن تر و تازہ ہوں گے, اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. بعض حضرات کہتے کہ صبح و شام زیارت جو نصیب ہوگی نا, یہ فجر اور عصر کی پابندی کی برکت سے نصیب ہوگی. اور جو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ہر وقت, وہ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے کی 5 نماز کی پابندی, ان لوگوں کو ہر وقت زیارت نصیب ہوگی. جی, حضرت ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنے رب کو دیکھیں گے؟ مخلین بھی, مخلین بھی کا معنی کیا؟ خالی, یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کو دیکھے تو بیچ میں کوئی چیز نہ ہوئے, سب چیزوں سے ہٹ کر تنے تنہا اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھیں گے. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے فلاں آدمی کو دیکھا تھا, ہاں دیکھا تھا, لیکن ایک بڑے مجمع میں دیکھا, 100 آدمی اور دیکھے اور اس کو بھی دیکھا. تو ایسا نہیں, مخلین بھی کا معنی کیا؟ تنے تنہا اللہ تعالیٰ کی ذات کہ بیچ میں کوئی حائل نہیں, کوئی اور بھیڑ بھاڑ نہیں. تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کو تنے تنہا قیامت کے دن دیکھیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیوں نہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کیسے نصیب ہوگا کہ اکیلے اللہ دکھ رہے ہیں اور کوئی چیز آجو باجو ارد گرد کچھ نہیں, اکیلے اللہ کا دیدار ہو رہا ہے. تو صحابی پوچھتے ہیں کہ حضور دنیا میں اس کی کوئی نشانی بتلاؤ مخلوق میں کہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. تو حضور نے کیا فرمایا, اے ابو رزین, کیا تم میں سے ہر ایک 14ویں رات کو چاند کو دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے؟ مخلین بھی, یعنی 14ویں کا چاند تنے تنہا تم لوگ دیکھتے ہو کہ نہیں ہو؟ یعنی 14ویں رات میں آسمان پہ کوئی بادل نہ ہو اور سما بالکل کھلا ہوا ہو, ایسی حالت میں تنے تنہا چاند کو تم لوگ دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے ہو؟ کوئی رکاوٹ ہوتی ہے کہ نہیں؟ کہ بس بالکل اسی طرح باری تعالیٰ کا دیدار قیامت کے دن نصیب ہوگا. فَإِنَّمَا هُوَ خَلْقٌ مِّن خَلْقِ اللَّهِ, حالانکہ وہ چاند تو اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی بہت زیادہ اونچے درجے کے اور بڑی اونچی شان والے ہیں۔ تو جب انسان دنیا میں کسی مخلوق کو تنہ تنہا دیکھ سکتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی زیارت ہر طرح کی رکاوٹوں سے ہٹ کر صرف اور صرف باری تعالیٰ کی زیارت بہت آسان ہے انسانوں کے واسطے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا کیا، آپ نے اپنے رب کو دیکھا کیا، یعنی معراج کی رات میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا؟ تو حضور نے کیا جواب دیا؟ اس روایت کی دو قرات ہے، نورانی اراہ ایک قرات یہ، دوسری قرات نور انا اراہ، نور انا اراہ، انا کیف کے معنی میں۔ تو حضور نے کتنا جامع جواب دیا، وہ تو ایک نور ہی نور کا سما چھایا ہوا تھا، کس طریقے سے میں اللہ تعالی کو دیکھتا، نور ہی نور کا سما چھایا ہوا تھا، کس طریقے سے میں اللہ تعالی کو دیکھتا، یہ حضور نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ وہاں نور کے حجابات تھے اور اتنے نور انوار کامل وہاں چھائے ہوئے تھے کہ اللہ تعالی کا دیدار بہت مشکل کام تھا۔ دوسری بات، اللہ کی ذات جسم اور مکان کی قید سے ماورا ہے، جسم باڈی اللہ تعالی کی ذات کو ضرورت نہیں، جگہ کہ اللہ تعالی یہیں بیٹھے اس کی بھی اللہ تعالی کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی تو ایک ایسا عظیم نور ہے، نور عظیم، کہ جس کی نورانیت کا کمال انسان کے ادراک میں نہیں آ سکتا، جس کی نورانیت کا کمال انسان کے ادراک میں، کہ بہت بڑی چیز ہوئے تو کہا وہ کیسے میں دیکھوں، میری کہاں یہ ہستی کہ میں دیکھوں۔ بعض مرتبہ آپ کسی غریب کو پوچھو نا تم نے کعبہ دیکھا، تو کہا میں غریب آدمی، میری کیا ہستی کہ میں جا کے کعبہ دیکھوں۔ تو اس طرح کا یہ مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ کا نور، نور عظیم اور اس کا کمال، یہ انسان کہاں اس کا ادراک کر سکتا ہے۔ یہ قرات اول کے مطابق جو ہے حدیث شریف کی توجیہ ہوئی۔ اب قرات ثانی دیکھو، نورانیون اراہ، اللہ کی ذات سراپا نور ہی نور تھی اور میں دیکھتے ہی رہ گیا، میں نے معراج کی رات میں دیکھا سراپا نور اور میں اس نور کو دیکھتے ہی دیکھتے رہ گیا۔ یا یوں ترجمہ کرو، میں نے نور ہی نور والی ذات دیکھی، نور ہی نورانیون یعنی نور ہی نور والی اراہو ذات میں نے معراج میں دیکھی۔ تیسرا مطلب، اراہو کو گمان کے معنی میں لو، یہ بھی بعض لوگوں نے ترجمہ کیا، ایک نور تھا جس کو میں خیال کرتا ہوں، ایک نور تھا جس کو میں خیال کرتا ہوں، گویا کہ اس دوسری قرات کے مطابق باری سبحانہ و تعالی کا دیدار اور رویت معراج کی رات میں ثابت ہو جاتی ہے، اور یہی صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کا مسلک رہا ہے۔ اور کتنی مرتبہ زیارت نصیب ہوئی باری تعالی کی معراج میں؟ ایک مرتبہ تو جب حاضری کی سعادت نصیب ہوئی، تب جب تین تحفے ملے، اور اس کے بعد جو ہے آئے تو موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی چھٹے آسمان کے اوپر، تو موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیجا، 9 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیجا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو ہر مرتبہ پانچ 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 نماز کم کروائی نا 50 میں سے, تو 9 مرتبہ حضور تشریف لے گئے باری تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر. اس لیے یہ 9 مرتبہ تو بھیجا اور 1 مرتبہ اول زیارت, تو ہو گئی کتنی 10. اور بعض حضرات نے 11 زیارت بھی ثابت کی ہے, تو 10 یا 11 مرتبہ معراج کی رات میں اللہ تعالی کا دیدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا. اور جو ہے ساتویں آسمان کے اوپر جہاں بیری مکمل ہوئی اور جبرائیل رک گئے تو ایک سبز رنگ کی رفرف آئی, مسند اس کو رفرف کہتے ہیں, سبز رنگی, اس پر حضور سوار ہو کر کے آگے تشریف لے گئے. پھر حضور نے مقام صریح الاقلام دیکھا, یعنی جہاں پر تقدیر کے قلم چلتے ہیں لکھنے کے لیے. او سنا اور دیکھا جس طرح برتن پر نام لکھنے کا قلم کیسا ہوتا ہے, اس طرح کا قلم وہاں چل رہا تھا. پھر مقام صریح الاقلام سے حضور آگے تشریف لے گئے اور اللہ تعالی کے دربار میں حاضری ہوئی اور نورانیون اراہ, اللہ تعالی کو میں نے دیکھا. جی مرتين بس. اب یہاں اس روایت کو سمجھنے سے پہلے ایک مسئلہ سمجھ لو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, اور ان دونوں کے نقش قدم پر چلنے والے حضرات, ان کی رائے یہ ہیں کہ سورہ والنجم کی جو آیتیں ہیں کون سی, ما کذب الفؤاد ما رآ ولقد رآہ نزلۃ اخرى فکان قاب قوسین او ادنا, یہ سب آیتوں کے اندر جبرائیل امین مراد ہے کہ جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, نہایت قریب آئے اور حضور نے جبرائیل امین کو اصلی حالت میں دیکھا. یہ رائے ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم کی. نمبر 2, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے ہم مسلک دوسرے حضرات کی رائے یہ ہیں کہ ان تمام آیتوں کے اندر باری سبحانہ و تعالی مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باری تعالی کا دیدار کیا. ما کذب الفؤاد ما رآ, معراج میں جو دیدار ہوا تو دل نے اس کو جھٹلایا بھی نہیں جس چیز کو دیکھا, یعنی آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز کا دل نے یقین کر لیا اور دل نے اس کی تکذیب نہیں کی.